बड़ी ये दिलचस्प खबर है, शैबा अहमद जो कहा जाता है कि अलकायदा के खत्ते में सरबरा रहे हैं और गालिबन गैर मुल्की एजेंसियों के साथ भी काम करते रहे हैं, इनके हवाले से बताइए कि वो कौन सी खुफिया मालूमात है आपके ख्याल में जिसकी वजह से ये गिरफ्तारी वाकई हुई, और क्या इस वक्त जो मदरसों पर निगरानी की जा रही है ये इस सिलसिले की एक कड़ी समझा जाए?
मेरे ख्याल से आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जो अभी जो मदरसों के रजिस्ट्रेशन वगैरह उनकी जो तहकीकात हो रही हैं उससे ये कुछ लिंकेज समझ में आ रही है, क्योंकि ये जो बातें हो रही थी कि इनको ये किसी मस्जिद में भी इनके घर के पास वो बच्चों को दर्स देते थे और उसके बाद अपने कोई अपार्टमेंट में या कहाँ वो लोगों को बुला के उनसे बच्चों से उनकी बातें करते होंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा और शेयर करना चाहूंगा कि ये जो हमारा डिफेंस का इलाका है इसमें बहुत सारी मसाजिद हैं, और इसको फैक्चुअली अगर बात करें तो ये तमाम जो बड़े बड़े मस्जिद हैं, सुल्तान मस्जिद और उसके अलावा और भी नाम मुझे अभी एग्जैक्टली ऑफ ऑफ द हैंड याद नहीं, ये सारी सऊदी फंडेड हैं और वहाबियज्म को प्रमोट करती हैं। तो इसमें जो हमें जो मालूम पड़ता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है वहाबियज्म का और देवबंदी का, ये एक बहुत ही रेडिकल इस्लाम को प्रमोट करना चाहते हैं और ये समझते हैं कि दे आर ये जो अल्टीमेट हैं मुसलमानों का, इन्होंने जिम्मेदारी दी हुई है और बाकी सारे सेक्ट उनके नज़र में काफिर हैं। तो ये एक सीरियस इशू है डिफेंस के इलाके के, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम है। और ये जो शेबा अहमद की बात हो रही है ये भी एक नॉर्मल पर्सन था मेरे ख्याल से, कोई इसकी जो बैकग्राउंड अगर आप देखें, इसकी तालीम वगैरह जो भी हुई थी और वो नॉर्मल तरीके से ट्रैवल भी करता था, तो बाद में रेडिकलाइज कैसे हुआ? देखिए एक और चीज़, देख विद इन इस्लाम की बात मैंने कर ली, लेकिन एक जो वेस्ट का जो एटीट्यूड है डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच करके, डिवाइड एंड रूल करके लोगों को आपस में झगड़े कराने का, वो भी एक इशू बन गया है हमारे इस्लामिक वर्ल्ड में।
जी
और अब ये हम देखें जो सीरिया में इशू हो रहा है, दूसरी जगह रेफ्यूजीज का इशू हो रहे हैं,
जी हाँ
प्रोडक्ट आप रेफ्यूजीज क्रिएट करते हैं गलत पॉलिसी से, फिर उसके बाद आप लोग हम देखते हैं कि ह्यूमैनिटेरियन उसके ऊपर हम कोशिश करते हैं कि हम उनको फिर
जी
रिलीफ
हाँ
प्रोवाइड करें।
जी
तो
नाजिम
ये
साहब,
मेरे से
नाजिम साहब, इसलिए कि हम इस वक्त पूरा अपना ध्यान दे रहे हैं इस ज़रबे अज़ पर, जैसे कि हम भी जानते हैं कि उसके बाद मुल्क भर में जो लॉ एंड ऑर्डर है उसमें कुछ बेहतरी भी वाकई हुई है। इसी सिलसिले में हम लौटते हैं अभी अमेरिका, जहां से हमारे साथ मुहक्किक डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल लाइन पर हैं। डॉक्टर ज़ुबैर, आपको खुश आमदेद। डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल
जी, फरमाइए।
जी, तो ये बताइए, हम इस वक्त बात कर रहे हैं कि एक अहम अलकायदा का लीडर जो है वो कराची के ऑपरेशन में गिरफ्तार हुआ है। आप की काफ़ी गहरी नज़र है इन मामलों पर, आप बता सकते हैं जनरल राहील शरीफ ने जब से ज़र्बे अज़्ब शुरू किया है तो क्या गैर मुल्की ममालिक से भी राबते हैं पाकिस्तानी फ़ौज के, जिसकी वजह से ये जो पैसे भेजने के ज़राए हैं इन पर हाथ रखा गया है?
जी देखिए, बात दरअसल ये है कि जो पाकिस्तान की स्ट्रेटजी थी, एंटी टेररिज्म स्ट्रेटजी, जो बाकी मुल्क में भी ऐसी है, उसके जो चार हिस्से थे उनमें एक सबसे अहम हिस्सा जो था वो फाइनेंशियल इंट्रोडक्शन था। बात जो हुई कि चूंकि पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं थी इसलिए वो फाइनेंशियल इंट्रोडक्शन कमजोर रही, जिसकी वजह से ये पैसे आते रहे, जो स्मगलिंग से आए, मनी लॉन्ड्रिंग से आए, रेमिटेंसेस से आए, बैंक फाइनेंसिंग से आए, वगैरह वगैरह। मतलब ये है कि चूंकि मुल्क के अंदर पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं थी इसलिए जहां तक फाइनेंशियल इंट्रोडक्शन का ताल्लुक था वो इफेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं हुई। जब से ये रबे अज शुरू हुआ है और जब से मिलिट्री ने अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन किया है और पॉलिटिकल सपोर्ट जो है उसको हासिल हुई है गवर्नमेंट के थ्रू, तो फिर एक्शन लेने शुरू हो गए हैं। आपको याद रहे कि इस एक्शन से पहले आपको याद होगा कि चार पॉलिटिकल लीडर्स अरेस्ट किए गए थे,
और उनके खिलाफ जो एविडेंस था वो यही था कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसे मंगवाए हैं और वो पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं टेररिस्ट को और दूसरे क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए। बात दरअसल ये आ जाती है कि जितना भी आप चाहें किसी मुल्क में भी, जितनी मर्जी मिलिट्री एक्शन ले लें, जितनी मर्जी पॉलिटिकल स्टेप्स ले लें, जितना मर्जी आप जुडिशियल सिस्टम को स्ट्रेंथन कर दें, अगर आप रिसोर्सेज नहीं रोक सकते जिसकी बेसिस पे लोग खरीदे जाते हैं, तो फिर ये स्ट्रेटजी कामयाब नहीं होगी। सो इसलिए सबसे कड़ी एलिमेंट जो है, जो कि तमाम दुनिया में अब इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, वो है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और उसके साथ साथ इस किस्म के इवेंट जिनमें वो लोग जो इस किस्म के काम करते हैं उनको रोका जा सके।
जी जी,
मैं ये सोचता हूँ।
जी जी जी, नाजिम साहब ये बताइए, आप भी जानते हैं कि ये जो शख्स है जिस पे हाथ रखा गया है, शैबा अहमद, बताया जाता है कि वो लोग जिन्होंने इस्माइलीज का कत्ल किया था सफूरा गोट में, फंडिंग इनकी तरफ से आई थी। और हम भी जानते हैं कि बहुत सारे जो छोटी कम्युनिटीज़ के लोग हैं वो उस वाक़े के बाद मुल्क छोड़ के चले गए, अपने आप को गैर महफूज महसूस करने लगे। अब बताइए, जो ऑपरेशन चल रहा है इस वक्त पाकिस्तान में, खुसूसन कराची में, इसकी वजह से कोई एहसास तहफ़ बढ़ा है?
मेरे ख्याल से जो जो ज़र्ब अज़्ब की आप बात कर रही हैं और कराची ऑपरेशन के ख़ास तौर पर, मेरे ख्याल से जनरली पब्लिक को इस पर बहुत ही एतमाद हुआ है और इम्प्रूवमेंट्स अच्छी खासी हुई है लोगों में मेजर सीरियस क्राइम्स के मुतालिक। लेकिन जो आम स्ट्रीट क्राइम है उस पर भी थोड़ी सी अभी एक्टिव वो हो रहा है, उसमें प्लानिंग हो रही है और इंशाल्लाह मेरे ख्याल से एक दो महीने में उसको भी सही तरीके से निपटा जाएगा। लेकिन मैं फिर डॉक्टर जुबैर इकबाल साहब की बात पे से थोड़ा कमेंट करना चाहूंगा
जी जी।
कि फाइनेंसिंग तो अपनी जगह पे बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको हमें कंट्रोल और मॉनिटर करना चाहिए, लेकिन जो कॉज है, जो रेडिकलिज्म का जो कॉज है, उसको भी एड्रेस करने की जरूरत है, क्योंकि ये जब तक एड्रेस नहीं होगा तो वो फाइनेंस तो उसको कवर करके उसको सपोर्ट करता है और उसको फैसिलिटेट करता है, लेकिन जो जो हेट्रेड है जो डेवलप हो रही है ये एक इंटरनेशनल लेवल पे और विद इन दी कंट्री लेवल, उसको हमें कोशिश करना चाहिए कि वो एक वो ना हो। और इस और फिर फाइनेंस तो बात नेक्स्ट स्टेप होता है कि उस वो चीज को फिर रिएक्ट करने के लिए और उसको प्लान करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। तो ये मेरे ख्याल से एक टू प्रॉन्ग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि रेडिकलिज्म और उसकी जो कॉजेज है उसको आप एड्रेस करें, और उसमें देखें बहुत सारी चीजें आ जाती है, उसमें सोशल सेक्टर डेवलपमेंट है, पॉवर्टी के मसले हैं, ये सब अगर आप किसी को इंसेंटिव देते हैं कि भाई आप कोई टारगेट किलर के अगर आप 50,000 रुपये उसको दे दें कि भाई आप हमारे लिए ये काम कर दे, तो वो शौक से कर देते हैं। टारगेट किलर्स हमारे यहाँ एक जमाने में तो ये कहा जाता था कि बंदूकें भी किराए पे मिलती थी और टारगेट किलर्स भी किराए पे मिलते थे।
नाजिम साहब ये बताइए, बंदूकों से जो है, जो इस वक्त हम मीडिया में खबरें देख रहे हैं वो ये है कि गालिबन नवाज शरीफ ने कहा है कि अब जो है वो लोगों से उनका असला ले लिया जाएगा, क्या ये एक संजीदा कोशिश है या सिर्फ आपके ख्याल में लफाजी है इस मोड़ पे?
टोटल लफाजी है, नवाज शरीफ साहब से मैं कोई तवक्को ही नहीं करता, वो सोचे समझे बगैर काम करते हैं, वो उनको पता ही नहीं कि ये देखें सारा ज़र्बे हज़्ब जो हो रहा है वो आर्मी की उसमें लीडरशिप पे हो रहा है, नवाज शरीफ इज नॉट इन द ड्राइविंग सीट।
अच्छा,
इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन ये दिस इज द फैक्ट ऑफ लाइफ। नवाज शरीफ साहब को बहुत सारी चीजें पे करना चाहिए और स्टेप्स लेने चाहिए, लेकिन जो पिछले सालों की जो कॉम्प्रोमाइज पॉलिटिक्स चल रही थी इस मुल्क में, काफी उससे प्रॉब्लम्स आए हैं और अभी तक वो स्टेप लेने के उसमें उनमें करेज नहीं है कि सिंध में अगर इसको इनको हालात इंप्रूव करने और चीजों को एड्रेस करना चाहिए तो जरा पॉलिटिकल विल भी उनको दिखानी पड़ेगी, और ये सिर्फ कह देना कि हम एक पेज पे हैं और इस तरह की लफाजी चीजें बात करने से मसले का हल नहीं होता।
अच्छा,
और ये बार बार जब आते हैं एपेक्स कमेटी की मीटिंग्स होती है उसके बाद जो इश्यूज आते हैं, जो कराची में खास तौर पर जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं, देखिए मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ, हर पार्टी को अपना राइट होता है कि अपना पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को इधर एक्सरसाइज हो और जो मैंडेट होते हैं, लेकिन उनको मिलिटेंसी से दूर करना पड़ेगा। ये अगर कहते हैं कि हमारे यहाँ जो पार्टी है MQM, ये अगर अपनी मिलिटेंसी को, मैं ये नहीं कहता हूँ बिल्कुल खत्म कर दें, लेकिन कम से कम मिनिमाइज करें। इनका जो पूरा सेटअप है उसको अब डिसमेंटल वो ही कर सकते हैं,
जी जी
मिलिट्री या पुलिस नहीं कर
जी जी
कर सकेगी।
जी नाज़िम साहब, हम ज़रा सा मुख्तलिफ एरिया में चले गए हैं, हम इसी मौजू पर रहना चाहते हैं क्योंकि ये आज
जी
की कहानी है। इसी हवाले से हमें बाज़ लोगों ने कॉल भी किया है, हमें कॉल किया है मुरीद ख़ान ने मियाँ वाली से, अकबर आफरीदी ने कोहाट से, और मोहम्मद शफ़ी ने चित्राल से। इस वक्त एक मुख्तसर वक्फ़ा लेते हैं। जी हम बात कर रहे हैं अलकायदा की माली मुआवनत करने वाले शैबा अहमद की कराची में गिरफ्तारी के बारे में, और बहुत मुख्तसर कॉलर्स को लेते हैं और नए कॉलर की तरफ जाते हैं। कोहाट से अकबर आफरीदी। अकबर आफरीदी जी, कोहाट से अकबर आफरीदी।
हेलो
जी जी जी, अच्छा कहिए कहिए खान अकबर। अच्छा अच्छा जी कहिए कहिए।
जुबैर जुबैर इकबाल साहब से मेरा एक ही क्वेश्चन, 20 करोड़ आवाम आर्मी के साथ कंधे पे कंधे, लेकिन आर्मी जितने लोगों को पकड़ता है, जो आज का केस की बात आप कर रहे हैं, बमाए जरदारी, बमाए अल्ताफ हुसैन, बमाए सब तरफ लोगों के, जब ये नेप के हवाले हो जाते हैं, जुडिशल एहतसाब के हवाले हो जाते हैं, 50 करोड़ वाला 5 करोड़ तक की जान छुड़ा देते हैं। आवाम चाहती है कि इनको 20 साल कैद रहे और इनकी सब चीजें
अच्छा। अच्छा शुक्रिया आपके कॉल करने, हमारे पास वक्त कम होता है, शुक्रिया आपके कॉल करने का। और चित्राल से मोहम्मद शफी जी, जनाब कहिए।
मुरीद खान मियां वाली।
अच्छा जी कहिए कहिए।
सलाम अलैकुम सर।
वालेकुम सलाम।
दो सियाल से बात कर रहा हूँ। मैं ये कहता हूँ कि पूरी कौम फौज और हुकूमत के पीछे खड़ी है, तो ये जो दहशतगर्दी है, ये दहशतगर्दी इंशाल्लाह ज़रा ख़त्म हो जाएगी। मैं ये कहता हूँ कि ऐसे मौके पर जब अभी कुर्बानी की शुरू होने वाली है, तो घरों घरों में चिट्ठे शुरू हो गई हैं, खाले मांग रहे हैं, नाम नहाद मदरसे हमारे ने हमारा दहशत रफ कर दिया है।
अच्छा शुक्रिया आपके इत्तला देने की का शुक्रिया। और हमें कॉल किया है, हमें कॉल किया है चित्राल से मोहम्मद। अच्छा उनकी लाइन ड्रॉप हो गई। नाज़िम साहब, क्योंकि हम इस वक्त आपको खुदाफिस करना चाहते हैं, लेकिन उमूमी तौर पे बताइए, क्योंकि आप CPLC के सरबराह रहे हैं, तो इस वक्त अगर आपको मार्क्स देना हो कराची ऑपरेशन को, तो आप क्या कहेंगे कि ये किस हद तक कामयाब रहा है?
मैं तो ये तो नहीं कहूँगा कि 100% हमने कामयाबी हासिल कर ली है, लेकिन जो डायरेक्शन जो हमने अडॉप्ट किया हुआ है वो बिल्कुल सही है, उसकी डायरेक्शन भी सही है और बिल्कुल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। और देखिए, सिर्फ वायलेंस और क्राइम की बात नहीं, और करप्शन भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट होता है इसमें, क्राइम में इन्वॉल्व होने का। तो ये चीज़ जो लोग कहते हैं कि करप्शन को इसमें से अलग कर दें, तो करप्शन इज ऑल्सो एक बहुत बड़ा क्राइम है सोसाइटी के खिलाफ। और जो हमारे सोशल सेक्टर में जो डेवलपमेंट रुक जाती है पैसों की वजह से, ये सब प्रॉब्लम्स गवर्नेंस की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो गवर्नेंस जब तक इम्प्रूव नहीं करेगी, और ये सियासतदानों को मेरे ख्याल से उनको समझ लेना चाहिए कि अगर वो खुद नहीं करेंगे तो फिर आर्मी मजबूर होगी उनको उनकी गवर्नेंस इम्प्रूव करवाने, या फिर खुद गवर्नेंस का जिम्मेदारी ले लेगी।
अच्छा बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे सिटीजन्स पुलिस लिएज़ॉन कमेटी के साबिक सरबरा नाज़िम एफ हाजी, आपकी शिरकत का शुक्रिया और हमारी तरफ से खुदा हाफिज़। डॉक्टर ज़ुबैर, आप हमारे साथ रहें, हम चाहते हैं कि आपको एक रिपोर्ट सुनाएं। आपके भी इल्म में है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो पिछले दिनों कशीदा हो गए थे। कल की जो इतला है वो ये है कि तालिबान के धरों में आपस में कोई मुफाहमत हुई है, और अब आज पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस ने उम्मीद का इजहार किया है कि अब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात में कुछ बेहतरी आएगी। हमारे पास एक वीडियो रिपोर्ट है इस्लामाबाद से, उसको देखते हैं और सुनते हैं।
پاکستان نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ افغان طالبان تشدد کا راستہ چھوڑ کر اپنے ملک میں امن کے لیے مذاکرات کا راستہ اختیار کریں گے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان قاضی خلیل اللہ نے جمعرات کو ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں کہا،
وی ہوپ دیٹ ٹی ٹی اے ول گیو اپ وائلنس اینڈ جوائن انٹرا افغان ڈائیلاگ فار پیس ان افغانستان۔ پاکستان ایز یو نو از کمیٹڈ ٹو فیسیلیٹیٹنگ the dialogue process
قاضی خلیل اللہ نے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ افغان طالبان تشدد کا راستہ ترک کر کے باہمی امن عمل میں شرکت کریں گے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ پاکستان افغانستان میں امن و مصالحت کے عمل میں بطور سہولت کار کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ واضح ہے کہ طالبان اور افغان حکومت کے درمیان مذاکرات اس وقت تعطل کا شکار ہیں۔ افغانستان کی حکومت کے نمائندوں اور طالبان کے درمیان براہ راست مذاکرات کا دوسرا دور جولائی کے اواخر میں پاکستان میں ہونا تھا، لیکن طالبان کے سربراہ مولا عمر کے انتقال کی خبر منظر عام پر آنے کی وجہ سے یہ عمل معطل کر دیا گیا تھا، لیکن ملا اختر منصور کے سربراہ بننے کے بعد افغان طالبان کے باہمی اختلافات اور اس دوران کابل سمیت افغانستان میں مولک بم حملوں کی وجہ سے افغانستان کی حکومت بھی بات چیت کے عمل سے پیچھے ہٹ گئی۔ رواں ہفتے ہی افغان طالبان کے ترجمان کی طرف سے ایک بیان سامنے آیا جس میں دعویٰ کیا گیا کہ ملا عمر کے بیٹے اور بھائی نے ملا اختر منصور کی بطور افغان طالبان کے سربراہ کے حمایت کر دی ہے، جس کے بعد ان کے بقول اختلافات ختم ہو گئے ہیں۔ پاکستان کی طرف سے کہا جاتا رہا ہے کہ افغانستان میں امن و مصالحت کا عمل افغانوں ہی کی زیر قیادت ہونا ہے، اور اگر کابل حکومت چاہے گی تو پاکستان اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان پہلے براہ راست مذاکرات بھی 7 جولائی کو پاکستان میں ہی ہوئے تھے، جن میں امریکہ اور چین کے نمائندے بھی شریک تھے۔ امریکہ بھی افغانستان میں امن و مصالحت کی کوششوں کا حامی ہے۔ پاکستانی عہدیداروں کا ماننا ہے کہ افغانستان میں دیر پا امن کا قیام تمام فریقوں کی شمولیت سے مذاکرات ہی کے ذریعے ممکن ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
جی، اور ڈاکٹر زبیر، آپ سے یہی سوال، آپ کے علم میں ہے کہ ملا عمر کے خاندان والوں نے ملا اختر منصور کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے، اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بات چیت جو شروع ہوئی ہے ایک دو روز پہلے اور جس کی اطلاع ہمیں ملی ہے، یہ کس حد تک ایک مستقبل میں افغانستان میں امن لائے گی؟
دیکھیے، یہ صحیح سٹیپ ہے، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جہاں تک افغانستان کا معاملہ ہے اور افغانستان پاکستان کے ریلیشنز کا معاملہ ہے، وہ بہت کمپلیکس ہیں اور بہت کمپلیکیٹڈ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرسٹ بہت ڈائیورج کرتے ہیں، چاہے طالبان ہوں، چاہے افغان گورنمنٹ ہو، چاہے پاکستان جو مرضی سوچ لے، لیکن اس کے باوجود دونوں ممالک میں اور خاص طور پہ افغانستان میں جو انٹرنل ٹینشنز ہیں وہ اس قسم کی ہیں کہ کوئی پروگرس جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہی ہو سکتی ہے، وہ ڈرامیٹیکلی نہیں ہو سکتی۔ افغانستان میں ہمیشہ یہ رہا ہے کہ آپ نے 2 قدم آگے بڑھائے ہیں اور 1 قدم پیچھے لیا ہے، آہستہ آہستہ موومنٹ ہوتی ہے۔ تو امید یہی ہونی چاہیے کہ جب سے اختر منصور جو ہیں وہ اب ایکسیپٹڈ لیڈر بن گئے ہیں اور وہ ماڈریٹ ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس قابل ہوں کہ وہ باقی طالبان کو ساتھ لا کے نیگوسیشن کے لیے کچھ کر سکیں۔ لیکن یاد رہے کہ وہ طالبان، وہ بھی طالبان جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں، مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی جارانہ مقاصد کو چھوڑ دیں گے۔ ان میں کچھ ایسے ہوں گے جو لڑتے رہیں گے، اور ان کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ اسلامک اسٹیٹ کے ساتھ جو طالبان شامل ہو گئے ہیں ان کا مقصد پیسفل کو ایگزسٹنس نہیں، وہ یقیناً ملٹیرلی اپنے آبجیکٹو کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایسے حالات میں ٹینشن رہیں گی اور افغانستان میں جنگ چلتی رہے گی، وہاں پر ٹینشن رہیں گی، وہاں پر قتل عام ہوتا رہے گا۔ بات دراصل یاد، جی فرمائیے۔
جی، آپ کی بھی علم میں ہے کہ افغانستان کی صورتحال اس قدر پیچیدہ اس لیے بھی ہے کیونکہ وہاں طالبان کی بہت زیادہ گروپس بن گئے ہیں۔ اب یہ بتائیے کہ جب ملا اختر منصور اور یہ ملا عمر کے خاندان کے درمیان مفاہمت ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کیا کا پس منظر کیا ہے؟ کیا اور بھی بہت سارے ایسے گروپس ہیں جو کہ بعد میں بات چیت میں حائل ہو سکتے ہیں، اس کو روک سکتے ہیں؟
جی جی بالکل۔ دیکھیے، وہ طالبان جو اسلامک اسٹیٹ کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں وہ کسی حالت میں پیسفل نیگوسیشنز میں شامل نہیں ہونا چاہتے. وہ گروپ اچھا خاصا بڑا ہے. جو ناردرن الائنس میں, جو ناردرن ایریاز میں اس وقت لڑ رہا ہے, وہ گروپ اس قسم کی پیسفل نیگوسیشن میں شامل نہیں ہونا چاہتا. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ حیرات میں جو قائم گروپس ہیں وہ یقیناً پیسفل کو ایگزسٹنس چاہتے ہیں, لیکن اس کے لیے وہ ایک پرائس ایکسٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں. وہ جو ہے اس کے لیے طالبان کو ریسورسز بھی چاہیے ہیں اور کمپرومائز بھی چاہیے ہیں. وہ اس وقت طالبان کے پاس نہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ افغان گورنمنٹ ایک کمزور گورنمنٹ ہے. وہ ایک ایسی گورنمنٹ ہے جس کی جو ریت ہے بڑی لمیٹڈ ہے. اس لیے وہاں کا جو پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ یا چیف ایگزیکٹو ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں کہ وہ اپنے پورے کے پورے گروپ کو ساتھ لا کے نیگوسیشنز کر سکیں. اسی لیے ان کی نیگوسیشنز کی بریک ڈاؤن ہوئی, اور وہ چاہتے ہیں کہ نیگوسیشن شروع ہونے سے پہلے طالبان زیادہ کمزور ہو جائیں یا اپنی کمپرومائزز پیدا کر لیں تاکہ نیگوسیشنز آسانی سے ہو سکیں. یہ بہت مشکل نظر آ رہا ہے کیونکہ پاکستان اس قسم کی نیگوسیشنز کو سپورٹ کرنے کے قابل نہیں.
اچھا, بہت شکریہ. اس موڑ پہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں سیاسی تجزیہ کار ڈاکٹر زبیر اقبال کا, جو کہ یہاں مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں محقق ہیں. آپ کی شرکت کا شکریہ اور خدا حافظ.
خدا حافظ.
اس کے بعد ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں.
واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, جانیے facebook.com/voaurdu یا twitter.com/urduvoa. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, urduvoa.com.
کیا ڈرون حملے رکیں گے یا جاری رہیں گے؟ دہشت گردی گلوبل چیلنج یا پاکستان کی جان؟ عالمی فنڈنگ اور تجارت کے بغیر معیشت کیسے بہتر ہوگی؟
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, اور ہم اپنے تیسرے موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع یہ ہے کہ پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے سربراہ محمد نعیم نے وینا میں ایک بیان دیا ہے کہ 2050 تک پاکستان میں کوئی 40,000 میگا واٹ جوہری توانائی ہوگی, اور یہ جوہری ذرائع سے بنایا جائے گا. اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ اسلام آباد سے جوہری سائنسدان ڈاکٹر عبد الحمید نیر لائن پر ہیں. ڈاکٹر نیر, آپ کو خوش آمدید.
السلام علیکم.
تو آپ نے یہ جو پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کا بیان سنا اور وینا میں یہ جو بات انہوں نے کی ہے کہ 40,000 میگا واٹس جو ہے توانائی پاکستان کو فراہم کی جائے گی, حاصل کی جائے گی جوہری ذرائع کے ذریعے, اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟
میرا خیال میں تھوڑا سا میں اسکیپٹیسزم کے ساتھ دیکھتا ہوں اس کو, اور اس کی وجہ جو ہے وہ شبہ کے ساتھ. سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ کہ اس سے پہلے پاکستان کا جو انرجی سیکیورٹی پلان تھا اس میں 2030 تک 8,800 میگا واٹ کے پلان لگنے تھے. اچھا, 2030 میں ابھی 15 سال باقی ہے, تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت تک تقریباً 700 میگا واٹ پاکستان جوہری توانائی سے حاصل کرتا ہے, اور تقریباً 600 میگا واٹ جو ہے وہ عنقریب اگلے 1-2 سال میں ایڈ ہو جائیں گے. تو 700 جمع 700 ساڑھے 700 جمع 600 1,350 میگا واٹ تو یہ ہو جائیں گے. پھر آتے ہیں کراچی کے نیوکلیئر پاور پلانٹس. کراچی کے نیوکلیئر پاور پلانٹس کہتے ہیں کہ جی سن 2021-2022 تک وہ لگ جائیں گے, اور 1,100 میگا واٹ کا ایک پلانٹ ہوگا, 1,100 میگا واٹ کا دوسرا ہوگا, اور فرض کیا وہ چاروں بھی لگ جائیں 2030 تک, تب بھی 400 جمع یہ ملا کر 8,800 نہیں بنتے. تو 8,800 بنانے کے واسطے پاکستان کو بہت تنگی سے کام کرنا پڑے گا. میری جو اسکیپٹیسزم ہے اس کی وجہ ہے وہ یہ ہے اس وقت تک پاکستان چشمہ میں جو پاور پلانٹ اور کراچی میں نیوکلیئر پاور پلانٹ ان کے اوپر کام شروع ہوا ہے جو بھی ابھی نہیں ہے لگنے والے ہیں ان سب کے واسطے چین نے ادھار رقم دی ہے. پاکستان کے اپنے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ ریڈی کر سکتا ہوتا. دیکھیے کراچی کے 1100 میگا واٹ کے ریئیکٹر کے واسطے چین نے نہیں خیر میں یوں کرنا چاہیے کہ 2200 میگا واٹ کے پلانٹ کے واسطے چین نے 11 بلین ڈالرز دینے کا وعدہ کیا. اچھا اب اگر فرض کیا اس کو بڑھا کے آپ 10,000 میگا واٹ اور لگا دیں, 10 گنا اور رقم لگا دیں, اتنی رقم چائنا ادھار دینے کو تیار ہوگا. یعنی مکمل ڈیپینڈنس پاکستان کی چین کے اوپر ہے. اگر وہ پیسے دینے میں کوتاہی کرے تو پاکستان میں کچھ کام نہیں ہو سکتا, کیونکہ پاکستان کی اپنی جیب اس کی متحمل نہیں ہو سکتی. چھوٹے موٹے کام تو وہ کر سکتے ہیں, بڑے کام نہیں کر سکتے.
اچھا
تو میں تھوڑا سا اس کے بارے میں میرے ذہن میں شکوک ہیں اور میرا خیال یہ ہے کہ اس خبر کو اسی لحاظ سے دیکھنا چاہیے.
ڈاکٹر نیر یہ بتائیے کہ جو جس کو کہتے ہیں آلٹرنیٹیو انرجی سورسز آف انرجی یا پھر متبادل جو ہیں طریقہ کار ہیں توانائی حاصل کرنے کے, اس پر کس حد تک پاکستان میں کام کیا جا رہا ہے؟
اس میں ایک تو بہت بڑا پروجیکٹ پنجاب گورنمنٹ نے شروع کیا ہے چین کی مدد سے قائد اعظم سولر پارک کے نام سے, جس میں ابھی تو صرف 100 میگا واٹ ہوں گے لیکن ان کا خیال یہ ہے کہ اس کو بڑھا کے 1000 میگا واٹ کریں گے وہ. لیکن وہ بہت بہت مہنگا پروجیکٹ ہے, اس کے پیسے بھی چین دے رہا ہے. پاکستان کی دوسری بڑی رینیوبل ریسورس جو ہے وہ سب سے بڑی رینیوبل سورس جو ہے وہ تو ہائیڈرو الیکٹرک ڈیمز ہیں. ہائیڈرو الیکٹرک ڈیمز کے اوپر پاکستان میں مکمل رکاوٹ لگ گئی ہے. آخری ڈیم جو ہے وہ بڑا ڈیم وہ تربیلا لگا تھا جو 1974 میں مکمل ہو گیا تھا. اس کے بعد سے بڑا پروجیکٹ غازی بھروسہ بنا جو رن آف مل رن آف ریور پروجیکٹ ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اگر اس وقت پاکستان ہائیڈرو الیکٹرک ڈیمز کے اندر انویسٹ کرنا شروع کرے اور اس کے جو ساتھ اس کے نگیٹو اثرات ہوتے ہیں ان کو روکنے کی پوری پوری کوشش کرے, تب بھی وہ اگلے چند سالوں کے اندر کوئی 10,000 میگا واٹ کے پلانٹ وہاں پہ قائم کر سکتا ہے.
اچھا
لیکن اس کے لیے چائنا کی طرف سے کوئی ادھار پاکستان کو رقم نہیں مل رہی, کوئی قرض نہیں مل رہا. جو قرض مل رہا ہے وہ سولر پروجیکٹ کے لیے ہے, ونڈ پروجیکٹس کے واسطے بھی بڑا قرض. حالانکہ چین کے اندر ونڈ پاور پلانٹس جو ہیں ان کے بڑھنے کی رفتار دنیا میں سب سے زیادہ تیز ہے. یعنی پچھلے ایک سال 2014 میں چین نے 21,000 میگا واٹ کے نئے ونڈ پلانٹس لگائے گئے. پاکستان میں پچھلے 10 سال میں 150 میگا واٹ کے ونڈ پلانٹس لگائے گئے ہیں.
اچھا
تو اب پاکستان اگر چین سے یہ معاہدے کرے کہ وہ ونڈ پلانٹس پاکستان میں جو 30,000-40,000 میگا واٹ کی ونڈ پلانٹ کی کیپیسٹی ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے چائنا ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرے اور پاکستان کو ونڈ ملز دے تو وہ پاکستان کے لیے زیادہ بہتر ہوگا.
اچھا
بجائے اس کے کہ نیوکلیئر کرے.
اچھا
مگر نیوکلیئر کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے جو میں آپ کو بتا دوں, وہ یہ ہے کہ نیوکلیئر اسٹیبلشمنٹ کا پاکستان کی سیاست پاکستان کی گورنمنٹ کے اندر بہت زور ہے. وہ پاکستان کی گورنمنٹ کے اندر اپنی ٹرمز منوا سکتے ہیں اور وہ اپنی انسٹیٹیوشنل ایگزسٹنس کے واسطے نیوکلیئر پلانٹ بہت ضروری طور پہ چاہتے ہیں, چاہے وہ منافع میں نہ جائیں, چاہے وہ عوام کے لیے خطرہ بنے, چاہے وہ آبادیوں کے لیے خطرہ بنے, چاہے وہ پاکستان کے بہت بڑے جو دریا ہیں ان کے کنارے بننے کی وجہ سے پاکستان کی زرعی پیداوار کے لیے خطرہ بنے, اس کے باوجود بھی وہ چاہتے ہیں کہ نیوکلیئر پلانٹس لگے. پاکستان کے اندر کسی ادارے کی توجہ نہیں ہے کہ پاکستان میں ہر سال 2,000-3,000 میگا واٹ کے ونڈ پاور پلانٹس لگنا شروع ہو.
اچھا خاصا سنجیدہ معاملہ ہے. ہم اس سیگمنٹ کو اس موڑ پہ ختم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہے جوہری سائنسدان ڈاکٹر عبدالحمید نیر جو اسلام آباد میں ہوتے ہیں. بہت شکریہ آپ کی شرکت کا اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں.
میری اور آپ کی دنیا تبدیل ہو رہی ہے. بریکنگ نیوز, ٹاپ اسٹوری, ایکسکلوسیو, سب سے پہلے, سب سے آگے, لیکن سب میں میں اور آپ کہاں ہیں؟ جاننے کے لیے رہیے میرے ساتھ, میں ہوں تابندہ نے.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, اور اب ہم بالکل ایک مختلف ٹاپک کی طرف آتے ہیں. اور موضوع یہ ہے کہ پاکستان کے زیر کشمیر کے علاقے میں جو سروالی پیک ہے اس پر 3 پاکستانی کو پہما جو ہیں اب تک لاپتہ ہیں, اور ان کو بچانے کی جو امیدیں ہیں وہ گھٹتی جا رہی ہیں. اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ کرنل منظور حسین ہیں جو الپائن کلب کے صدر ہیں, ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں. کرنل منظور حسین, آپ کو خوش آمدید.
جی السلام علیکم.
السلام علیکم. کیونکہ ہمارے پاس ایک تازہ رپورٹ آئی ہے تو 2 منٹ کی رپورٹ ہم آپ کو سنانا چاہتے ہیں, اس کے بعد ہم آپ سے سوال کریں گے. یہ رپورٹ تیار کی ہے جلیل اختر نے.
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی وادی نیلم میں واقع ایک بلند چوٹی کو سر کرنے کی مہم میں شامل 3 لاپتہ کو پیماؤں کا ابھی تک کوئی سراغ نہیں ملا ہے. ان کی تلاش کے لیے جاری مہم بھی ختم کر دی گئی ہے, جس کے بعد ان کے زندہ ملنے کے امکانات اور بھی کم ہو گئے ہیں. اس خدشے کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے کہ وہ برفانی تودے کی زد میں آ کر کسی گہری کھائی میں گر گئے ہوں گے. یہ کو پیما 31 اگست کو اس وقت لاپتہ ہو گئے تھے جب ان کا اپنے بیس کیمپ سے رابطہ ختم ہو گیا تھا. لاپتہ ہونے والے 3 کو پیما پاکستانی ہیں اور ان کا تعلق ایک مقامی کلب آئی بیک سے بتایا جاتا ہے. اس کلب کی 5 رکنی ٹیم نے گزشتہ ماہ وادی نیلم کی تقریباً 6,300 میٹر بلند سارا والی چوٹی کو سر کرنے کی مہم شروع کی تھی, لیکن 2 کو پیما بیس کیمپ پر ہی تھے. لاپتہ کو پیماؤں کی تلاش کا کام تو فوری طور پر شروع کر دیا گیا تھا, لیکن بعد میں کو پیماؤں کی ایک بڑی نمائندہ تنظیم الپائن کلب سے رابطہ کیا گیا, جس نے فوج کی مدد سے تلاش کا کام شروع کیا, لیکن رواں ہفتے تازہ برف باری کے آغاز کے بعد یہ عمل روک دیا گیا. پاکستان الپائن کلب کے ترجمان قرار حیدری نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ تلاش کے کام میں ملک کے ایک معروف کو پیما حسن سدپارہ کی خدمات بھی حاصل کی گئی تھی.
ہمیں یہ 4 تاریخ سے 4-5 تاریخ کو جو آئیبیکس کلب کے جو انچارج ہیں انہوں نے رابطہ کیا, پھر ہم نے اپنے طور پر یہ ان کی یہ مہم شروع کی, ان کی تلاش کی, اور ان لکیلی ابھی تک کوئی کامیابی نہیں ہوئی. وہ اس لیے کہ وہاں پر اب برفباری بھی شروع ہو گئی ہے, جس سے سردی اور جو کریویسز ہیں وہ بالکل بند ہو گئے ہیں, تو واضح نہیں ہے کہ ان کی تلاش جاری رکھی جائے.
پاکستان کے شمالی علاقوں میں دنیا کی بلند ترین پہاڑی چوٹیاں کو پیماؤں میں کافی مقبول ہیں, اور ہر سال بڑی تعداد میں غیر ملکی کو پیما ان کو سر کرنے کے لیے پاکستان آتے ہیں, جبکہ مقامی کو پیما بھی ایسی مہمات میں شامل ہوتے ہیں. بلند پہاڑی چوٹیوں کے سر کرنے کی مہم کے دوران اس بات کے امکانات ہوتے ہیں کہ کو پیما برفانی تودوں کی زد میں آ سکتے ہیں. قرار حیدری کا کہنا ہے کہ کو پیمائی کی مہم میں جانے والوں کے پاس جہاں مناسب مواصلاتی سامان ہونا ضروری ہے, وہیں یہ بھی ضروری ہے کہ وہ باقاعدہ تربیت کے بغیر اس مہم کا حصہ نہ بنے. محمد جلیل اختر, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
جی, اور الپائن کلب کے صدر کرنل منظور حسین, آپ کچھ بتائیے کہ یہ جو 3 لڑکے ہیں عثمان, عمران اور کرم, یہ آپ کے خیال میں کیوں کر اب تک لاپتہ ہیں؟
اس میں یہ بتا دوں کہ انفارچونیٹلی انہوں نے الپائن کلب آف پاکستان کو نہ مطلع کیا تھا اور نہ اپنے پروگرام سے آگاہ کیا تھا. ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ایکسپیڈیشن یہ لوگ لے کے جا رہے ہیں, یہ بالکل اپنے پرائیویٹ طور پر گئے تھے. انفارچونیٹلی ان کا جو پلان تھا اس کے مطابق 26 کو یہ بیس کیمپ سے آگے روانہ ہوئے اور جو سلوپ تھی پیک تقریباً یہ 4,500 اور 5,000 میٹر کے درمیان میں یہ آخری دفعہ 31 اگست کو وہاں پہنچے تھے. اور ان کا پروگرام تھا آگے کلائم کرنے کا, کیونکہ پیک 6,326 میٹر کے قریب ہے, اس لیے یہ آگے ریچ لائن اور اس کے اوپر سے جانا تھا. اینی وے ان کا 31 کی شام کو آخری کانٹیکٹ ہوا تھا اور اس کے بعد 1 سپتمبر کے بعد ان کا ریڈیو کانٹیکٹ بیس کیمپ سے نہیں ہوا. انہوں نے 4 سپتمبر تک اپنے بیس کیمپ میں واپس آنا تھا, جب وہ نہیں آئے تو اس کے بعد انہوں نے اپنے جو اسپانسر تھے ان کو اطلاع کی اور انفارچونیٹلی ہمیں انہوں نے اپروچ کیا 7 سپتمبر کی ایوننگ کو.
اچھا,
اب اس کے فوراً بعد ہم نے 8 کو گراؤنڈ سرچ جو تھی پارٹی وہ روانہ کر دی تھی. یہ پیک تقریباً 170 کلومیٹر آزاد کشمیر میں واقع ہے اور اس کو پہنچنے کے لیے 2 دن چاہیے ہوتے ہیں.
اچھا,
اس لیے یہ راستہ یہ جو ہماری ریسکیو تھی وہ 9 کو وہاں پہنچ گئی تھا. ان دا مین ٹائم ہم نے گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ ہیلی اویلیبل کیا جائے تاکہ ہیلی سے ہم اوپر سے اس کو دیکھ سکیں. بہرحال پاکستان آرمی ایویشن جو لوکل کور کمانڈر ان کی توسط سے انہوں نے 9 سپتمبر کو ہیلی دیا, جس میں ہمارے جو کو پیما ہے کرنل جبار بٹی صاحب وہ انہوں نے فلائی ساتھ کیا اور سارا دن ہر کونا ہر سائڈ ہر رج انہوں نے دیکھی اور تقریباً کریویسز بھی دیکھی. سارا دن یہ لگے رہے ہیں, کافی لمبے مشنز پہ گئے ہیں مگر کوئی اس میں سراغ نہیں ملا. اس کے بعد جو گراؤنڈ پارٹی تھی وہ بھی وہاں پہ چلی گئی تھی اور پھر ایک اور کرنل جبار صاحب بھی پھر گراؤنڈ پارٹی ایک اور سرچ پارٹی لے کر یہ 11 سپتمبر کو روانہ ہو گئے. ان سب کی مدد کے لیے ہم نے اسکردو سے جو ہمارے مایا ناز کو پیما ہیں حسن ستپارا اور ان کے ساتھ 3-4 اور جو اچھے کو پیما ہیں ان کو ہم نے وہاں سے اسکردو سے بلایا اور ان کو بھی 12 سپتمبر تک ہم نے آگے روانہ کر دیا.
اچھا,
ابھی لیٹسٹ سچویشن یہ ہے جو کہ قرار حدی صاحب نے بھی اپنی بتائی, اس کے ابھی یہ ہے سچویشن کہ اس وقت ویدر خراب ہے پچھلے 2 دن سے. سنو فال ماؤنٹین فینامنا آپ کو یہ بتاتا چلوں, وہاں آفٹرنون کلاؤڈنگ ہمیشہ ہوتی ہے چاہے موسم جیسا مرضی ہو, بیکاز اور دوپہر کے بعد یہ اکثر بادل آ جاتے ہیں اور پھر سنو فال شروع ہو جاتی ہے. تو اس میں ابھی جو چانسز ہیں ہم نے کافی اس کو ایکسپلور کیے ہیں, جو آپشنز ہیں آپشن یہ ہے جو پاسبلٹیز ہیں, پاسبلٹی 1 ہے کہ شاید رج کے اوپر پہنچے اور کہیں پرلی طرف ان کو ایکسیڈنٹ ہوا. آپشن جو پاسبلٹی 2 ہے کہ جب جس جگہ پہ تھے وہاں سے اوپر جو آئس کافی جمع ہے وہ آئس فال جو ہے اس کے گرنے کا بھی اندیشہ ہے, یہ بھی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. اور تیسری جو پاسبلٹی وہ یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ وہ سلپ ہوئے ہیں آئس سلوپ پہ, کیونکہ سلوپ کافی تیز تھا اور نیچے کہیں کرویس کے اندر چلے گئے ہیں. مگر جب سے سنو فال ہوئی ہے کرویسز بھی تقریباً بند ہیں اور ابھی جو کرنل جبار صاحب اور حسن ستپارا کی پارٹی ہے وہ کل تک گھومتی رہی, آج وہ واپس آ رہے ہیں اور کل شام تک یہاں اسلام آباد پہنچ جائیں گے. مگر یہ مطلب نہیں کہ ہم نے یہ ایفرٹ ختم کر دی ہے, ہم نے سپارکو کو بھی ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ ہمیں سیٹلائٹ امیجری ان دنوں کی جب وہ آخری دفعہ اسپاٹ ہوئے, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سیٹلائٹ فوٹوگراف ان دنوں کی اگر ہمیں حاصل ہو جائیں تو ان کی ایگزیکٹ لوکیشن جو آخری کانٹیکٹ ہوا تھا وہ ہمیں پتہ چل سکے.
منظور صاحب یہ بتائیے کہ آپ کا کہنا ہے کہ عثمان عمران اور کرم نے آپ کے الپائن کلب کو انفارم کیے بغیر یہ ایکسپیڈیشن کی تھی, اگر فرض کیجئے وہ آپ کو اطلاع دیتے تو کس طرح کا فائدہ ہو سکتا تھا؟
उसमें ये कि हम ये चेक करते हैं, उनके पास वॉकी टॉकी थे, थोड़ा सेट कोई नहीं था, हम थोड़ा सेट दे सकते थे कॉन्टेक्ट के लिए। दूसरा ये कि सेफ्टी के लिए आजकल बीकन्स हैं आपको लोकेट करने के लिए, जो बिल्कुल ये रिमोट एरिया था, अगर वो बालतोरो या केटू की तरफ जाएं वहां तो काफी लोग और काफी कोप एमा और सारे लोग मौजूद होते हैं, उनको पता होता है, मगर ये अकेले बहुत ज्यादा विल्डरनेस है और ये अकेली एक्सपीडिशन गई तो हम उनको ये बीकन वगैरह मिलती हैं आजकल जिससे वो लोकेट हो सकते हैं सैटेलाइट के जरिए कहाँ मौजूद हैं, वो हम कहीं से उनको दिलवा सकते थे, थोड़ाया दिलवा सकते थे। और बाकी जो उनकी प्लान था कि किस रूट से जाना है और क्या है, जो उनकी डिफिकल्टीज हैं उसके मुताबिक टेक्निकल उनको एडवाइस दे सकते थे, और अगर वो चाहते तो एक हाथ हमारा जो है जो बड़े कोपैमा है उनको हम साथ भिजवा सकते थे।
अच्छा, और आपके सिर्फ जाने से पहले ये बताइए कि गैर मुल्की जो कोपैमा आते हैं तो क्या वो आप लोगों के साथ रابطہ करने के बाद ही पहाड़ों पे चढ़ते हैं?
जी, वो इस तरह तो رابطہ नहीं, वो प्लान तो उनका अपना होता है, मगर हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हमको ब्रीफिंग सेशन के साथ जरूर करते हैं और वापसी पे डिब्रीफिंग करते हैं जाते हुए। ऑब्वियसली अगर उनके को वो मालूम कुछ चीजें मालूम करना चाहें या बाकी चीजें उनकी, ये भी देखना कि जी एयर रेस्क्यू का उनका बंदोबस्त है, बाकी चीजें उनकी पूरी है कि नहीं है, वो हम करते हैं। और वापसी पे भी उनकी जो परफॉर्मेंस हुई हो, खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हुआ तो उसकी हम डिटेल में जाते हैं।
अच्छा।
मगर ये कि जहाँ तक बाहर के को पैमा है वो अपना ही प्लान करके आते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली अच्छा खास उनको हुनरमंद होते हैं, स्किल्ड होते हैं, उनको पता होता है कि किस तरफ जाना। बट डेफिनेटली माउंटेनियरिंग एक रिस्क वाला है, एडवेंचर है, जिसकी हमें एहतियात हर वक्त जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं और जो अपनी जजमेंट है उसके ऊपर हमें गौर करना पड़ता है कि ओवर कॉन्फिडेंस भी ना हो, ताकि ज्यादा ही अपने जो अपनी ताकत है या अपनी शक्त है या अपनी महारत है और दूसरा इक्विपमेंट उसके मुताबिक हो।
जी जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे अल्पाइन क्लब के सदर रिटायर्ड कर्नल मंजूर हुसैन, आपकी बातचीत का बहुत शुक्रिया और हमारी तरफ से खुदा हाफिज।
शुक्रिया।
इसके बाद एक मुख्तसर वक्फा लेते हैं। जी, आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं और देख रहे हैं, और हम अपने आखिरी मौजू की तरफ आते हैं। कल भी आपने सुना था हमारा मौजू, आपके इल्म में है कि एक 14 साल लड़का अहमद मोहम्मद जो टेक्सास में एक स्कूल में पढ़ता था, वो एक घड़ी बनाकर लाया और स्कूल वालों ने समझा कि वो बम लाया है, जिसके बाद उन्होंने पुलिस वालों को इत्तला दी और उस लड़के को हथकड़ियाँ पहनाई गईं। आज की जो और बल्कि कल की ये इत्तला है कि उसके बाद सदर ओबामा ने इस लड़के को वाइट हाउस में दावत दी। इस मौजू को हम उठाएंगे और साथ साथ आप लोगों के ये इल्म में भी है कि रिपब्लिकन पार्टी का जो है डिबेट कल रात को हुआ था, यानी रिपब्लिकन पार्टी के जो सदारती उम्मीदवार हैं उन्होंने आपस में बहस मुबाहसा किया, उस पर भी हम बात करेंगे। और अमेरिका के इन दो मौजूआत को पर बात करने के लिए हमारे साथ काउंसिल ऑफ अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस की सरवत हुसैन हैं, और हमें ज्वाइन किया है स्काइप के ज़रिए न्यूयॉर्क से डॉक्टर रेहाना लतीफ़ ने, जो साइकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर रेहाना लतीफ़, आपको खुशामदीद।
खुशामदीद, साइकियाट्रिस्ट।
साइकियाट्रिस्ट हैं जी। तो ये बताइए कि कल भी आपने देखा होगा ये जो डिबेट हुई थी रिपब्लिकन्स के दरमियान, आपको देखने का इत्तफाक हुआ?
जी जी, जरूर जी, मैंने देखी।
उसमें एक सवाल पूछा गया था लुइजियाना के जो गवर्नर हैं बॉबी जिंडाल से, اور احمد سے متعلق یہ سوال پوچھا گیا تھا کیونکہ بابی جندال آپ جانتے ہیں کہ کسی حد تک اسلام و فوبیا کو ہوا دیتے ہیں یا بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ کرتے ہیں. آپ نے یہ جو ان کے اور جو پوچھنے والے ہیں ان کے درمیان جو بات ہوئی تھی وہ دیکھا تھا؟
نہیں میں نے نہیں دیکھا.
اچھا اگر خصوصی طور پہ بابی جندال نے جو باتیں کی وہ نہیں تو عمومی طور پہ جو ریپبلکنز جس طرح کی باتیں کرتے ہیں اس سے آپ کو کیا تاثر مل رہا ہے کہ وہ جو غیر یورپی نجات کے لوگ ہیں ان کے حوالے سے کیا تاثرات رکھتے ہیں؟
جہاں تک میرا خیال ہے اگر ریپبلکنز یا کنزرویٹو لوگوں کو دیکھا جائے تو ہسٹورکلی وہ تھوڑے سے کنزرویٹو ہی ہوتے ہیں امیگریشن پالیسیز پہ فورن پالیسیز پہ. جہاں تک اسلام و فوبک کی بات ہے میں اس ملک میں جب سے آئی ہوں تقریباً 25 سال ہو گئے یا 30 سال ہو گئے اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ شروع میں جب میں آئی تو لوگ جانتے بھی نہیں تھے کہ پاکستان کیا ہے. تو اسلام و فوبک جو جہاں تک تعلق ہے یہ ڈیولپ ہوا ہے 9/11 کے بعد. تو اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا وجہ ہوئی کہ 9/11 کے بعد یہ حالات ہم لوگوں کو دیکھنے پڑے. جہاں تک میرا ایکسپیرئنس تھا میں نے لوگوں سے یہی سنا کہ پاکستانی بہت ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں, پاکستانی بہت سوفسٹیکیٹڈ ہوتے ہیں. جو بھی اس ملک میں آیا تھا وہ ایسے بندے آئے تھے جو ایجوکیشن ان کی خاص ایک ٹریڈ مارک تھا. لیکن 9/11 کے بعد جو حالات ہوئے ہیں اس نے پورا کا پورا امبیانس چینج کر دیا پاکستانیوں کے بارے میں یا اسلام کے بارے میں. آئی تھنک کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے اس چیز کے لیے ہم کو یہ اسٹڈی کرنا ہے کہ یہ کیا وجہ ہوئی. ہم ایک بندے کو اگر ہم ایک ملک میں آئے ہیں تو میں اس کے مطابق یہ سمجھتی ہوں جیسے ہم کسی کے گھر گئے ہیں ایز اے گیسٹ. اگر ہم جا کے وہاں پہ کوئی ایسے شر کے کام کریں گے تو ہمارا نام بدنام ہوگا. اگر ہم اچھے کام کریں گے تو ہمارا نام اونچا بہتر ہوگا. تو ہم لوگوں کا اس میں کیا رول ہوا ہے وہ ہمیں دیکھنا ہے, ادروائز ہم لوگ کبھی بھی چینج نہیں ہوں گے اپنے حالات کے لحاظ سے.
جی اور ڈاکٹر ریحانہ آپ بھی جانتی ہیں کہ پاکستانی تو ہر قسم کے ہوتے ہیں, پڑھے لکھے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہیں بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو کہ بعد میں آئے اور طرح طرح کے کام کر رہے ہیں. اب ہم اس موضوع کی طرف آتے ہیں کیونکہ یہ جڑا ہوا موضوع ہے, لیکن کیونکہ کیئر کی اس وقت جو ہیں وہ فاؤنڈر پریزیڈنٹ سروت حسین ہمارے ساتھ ہیں تو ان سے سوال پوچھتے ہیں. سروت صاحبہ آپ کو خوش آمدید.
جی شکریہ, السلام علیکم.
کل جب آپ سے بات ہوئی تھی تو آپ نے بتایا کہ یہ جو احمد محمد کا کیس ہوا اس سے بڑی تشویش پھیلی کہ کہیں جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہو رہا ہے صرف اس لیے کہ ان کا نام احمد ہے یا محمد ہے یا پھر وہ مختلف لگتے ہیں. اس کے بعد جو ہمارے پاس خبریں آئیں وہ یہ کہ صدر اوباما نے اس لڑکے کو وائٹ ہاؤس میں دعوت دی. اس حوالے سے بتائیے کہ آپ کی جو تنظیم ہے اس کا کیا اس پر رد عمل رہا ہے؟
اچھا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو تھوڑا سا میں ریحانہ صاحبہ کے ساتھ جو آپ نے سوالات کیے ان کے میں جواب دینا چاہوں گی.
بالکل,
وہ بہت امپورٹنٹ ہیں.
بالکل.
بابی جنڈاؤ
جی,
کل جو انہوں نے حرکت کی میں نے بھی وہ پورا دیکھا اور وہ بندہ سوال کا جواب ہی نہیں دے رہا تھا. آپ نے اگر دیکھا ہوگا تو آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ پہلے وہ بچے کے بارے میں پوچھ رہے تھے, وہ اس کے بجائے وہ بس مسلمانوں کو اور اسلام کو بلیم کرنے چلے گئے. ٹیررز فلاں نے یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا, وہ کسی اور ہی پٹری پر اتر گئے. بعد میں پھر ان سے کیا گیا سوال, بھائی ہم نے تم سے یہ نہیں پوچھا تھا, ہم نے تم سے یہ پوچھا تھا. تو اس کے اوپر وہ ان کو کہہ رہے تھے کہ ہاں جو اس کے ساتھ ٹھیک ہے غلط ہوا مگر جو بھی ہوا وہ صرف سیکیورٹی کے بیسس پہ ہوا. ٹھیک ہے, اگر یہ سیکیورٹی تھی تو وہ پولیس والے بجائے ایف بی آئی اسکواڈ کو بلا کے اس بام کو اسکول کے اندر ہی چیک کرواتے اور اسکول کو ایمٹی کروا دیتے, خالی کروا دیتے, بچوں کو گھروں کو بھیج دیتے. اتنا اگر وہ تھریٹ تھا تو وہ تو جیب میں رکھ کے چلے گئے.
جی جی.
تو خیر اب یہ جنرل وغیرہ جو ہیں یہ اپرچونسٹ ہیں اور یہ اپنا اپنا فائدہ اٹھا رہے ہیں, کیونکہ وہ ملک میں جو ایشوز ہیں ان پہ نہ کچھ بات کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس کے لیے کچھ کام کر سکتے ہیں. ایشوز جیسے ہیں اکانومی ہے, ایجوکیشن ہے, ہیلتھ کیئر ہے, وارز ہیں, کسی چیز پہ یہ بات نہیں کرتے, اس پہ اتنی بات بھی نہیں ہوئی کل.
اچھا جی,
تو اب رہا کہ آپ کا سوال کیا تھا میرے لیے پھر سے پلیز.
یہی کہ یہ جو لڑکا ہے اس کو اب وائٹ ہاؤس نے دعوت دی اور آپ نے کل بھی بتایا تھا اور اب غالباً انہوں نے یہ دعوت قبول کر لی ہے, اس پر آپ لوگوں کا موقف؟
جی ہم لوگ بہت خوش ہیں اس بچے کے ساتھ جو ہوا. ذرا ڈیپلی کوئی سوچے ٹھہر کر کہ اگر کیئر انوالو نہیں ہوتا اور یہ شور نہیں مچتا تو یہ دوسری کہانی ہوتی عافیہ صدیقی کی. یہ پکڑا جاتا, کسی کو پتا بھی نہیں چلتا, اس کی زندگی روئن کر دیتے یہ لوگ. ٹھیک ہے, انٹیلیجنس اور کریٹیویٹی بچوں میں جب ہے تو اس کو آگے بڑھانے کے بجائے انہوں نے اس کو سزا دینے کی کوشش کی. اب اسلام فوبیا کی وجہ سے یا انٹینشنلی کریٹڈ, دونوں پہ بھی بحث کی جا سکتی ہے. مگر جتنے انٹیلیجنٹ مسلمان ہیں جو جن کے پاس یہ کیپیبلٹیز ہیں, چاہے وہ بچے ہوں چاہے بڑے ہوں, ان کو اتنے موقع نہیں دیے جا رہے, خصوصاً یوتھ کے پیچھے اتنے پڑے ہوئے ہیں, کیونکہ ہماری آرگنائزیشن تو انوالوڈ ہے, ہماری مساجد میں یہ آ کے ایف بی آئی وغیرہ, اور میں اوپنلی کہتی ہوں مجھے ڈر نہیں ہے, اس لیے ایک تو میں کیئر کے ساتھ ہوں, دوسرے آئی رائٹ کالمز ان دا نیوز پیپر, تو اس میں مجھے تو یہ کھل کے بات کرنی پڑتی ہے کہ ایف بی آئی آتے ہیں مساجد میں اور کہتے ہیں یوتھ پہ نظر رکھو, یہ تمہارا فلانا یوتھ کو دیکھو, فلانا کرو. کیا یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی خدا نہ خواستہ ہمارا کوئی بچہ غلط راستے پہ ہے تو ہم اس کو ہوا دیں گے؟ اور رہا کیسز کا, سنس 9/11 خالی 6 مسلمانوں کے کیسز پکڑے گئے ہیں, خالی 6, اور ان میں بھی انفلٹریٹرز شامل تھے. سنس 9/11 207 یا 250 something like whites پکڑے گئے ہیں terrorism کے charges کے اوپر, مگر ان کا کہیں کسی نے وہاں پر مذہب نہیں پوچھا.
آپ کیونکہ ہم لوگوں کو بھی سنتے ہیں پاکستان سے, اور ایک کالر ہیں جو بہت دیر سے ہولڈ پہ ہیں, ان کو ہم موقع دینا چاہتے ہیں. میرا خیال ہے دیر سے کال کیا ہے لیاقت الملک نے. جی بہت جلدی کہیے. وعلیکم السلام.
یہ جو واقعہ ہوئے محمود احمد صاحب کا امریکہ کے ساتھ, امریکہ میں اوباما صاحب کا ان کا وائٹ ہاؤس بلانا, یہ تو ہمارے لیے بڑی خوشائن بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے اندر جو امریکن جو پاکستانی ہیں وہ بہت سے ایسے خیراتی ادارے, خدمت خلق کے حوالے سے, سوشل سروس کے حوالے سے, ایجوکیشن, ہیلتھ اور ایمرجنسی بیسس پر, اور یہ ایک ریکارڈ ہے, ایک مثال ہے, اور امریکن جب یہاں آتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں تو وہ بہت تعریف اس کی کرتے ہیں. اور یہ اسلامی فوبیا کی جو بات ہے, یا انشاءاللہ یہ ختم ہو رہی ہے, ان اداروں کے اندر اصل میں یہ کمیونیکیشن گیپ بھی ہوتا ہے. جو ادارے پالیسی بناتی ہے اور مسلمانوں کو دیوار سے لگانے کی جو پالیسی ہے وہ ختم ہو رہا ہے.
جی جی, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. عمومی طور پہ لوگ تعریف کرتے ہیں کہ یہاں مسلمانوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک ہوتا ہے. مجھے یقین ہے کہ ڈاکٹر ریحانہ لطیف بھی اس سے اتفاق کریں گی. ڈاکٹر ریحانہ چند سیکنڈز میں اس پر تبصرہ کیجیے. جی
جی ضرور, میں سمجھتی ہوں کہ جہاں تک دیکھا جائے اگر مائنورٹیز کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے وہ فوراً اب ٹویٹر پہ آ جاتا ہے, فیس بکس پہ آ جاتا ہے, یا سوشل میڈیا پہ فوراً اس کے خلاف باتیں آتی ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس ملک میں یہ واحد ملک ہے جہاں پہ انسان اپنے جو بھی کانفلکٹس ہیں وہ پیش کرتے ہیں اور پھر ریزالو بھی کر لیتے ہیں. تو اس لحاظ سے میں سمجھتی ہوں کہ امریکہ جو ہے وہ کافی ایڈوانس ہے, اور آف کورس یہ احمد کے ساتھ اچھا ہوا کہ اس کا یہ جو اٹیمپٹ تھا.
جی جی,
یہ اچھے حالات.
جی جی, کیونکہ ڈاکٹر ریحانہ بہت شکریہ. یہ تھیں سائیکائٹرسٹ ڈاکٹر ریحانہ لطیف جو نیو یارک میں ہوتی ہیں, اور ان کے ساتھ تھیں کیئر کی فاؤنڈر پریزیڈنٹ سروت حسین. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اور اس پروگرام کے لیے ہمارے انجینئرز تھے مارٹن کروسیس اور راب مکلین, پروڈیوسرز انجم ہیرلڈ گل اور گل رخ, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی, سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.